بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کا سرپرست ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لے۔ ہماری رات کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ حکمراں اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب۔ ہندوستان بدترین آمریت پسند ممالک میں سے ایک، وی ڈیم تنظیم۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نتنیاہو کی کابینہ سینی قیدیوں کو تابوت میں واپس لینا چاہتی ہے۔ اور یمنی فوج دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ حکمراں اتحاد کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ 14ویں صدر پاکستان کے انتخابات کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ ڈالے گئے، جس میں حکمراں اتحاد کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری نے 411 الیکٹورل ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی نے 181 الیکٹورل ووٹ لیے۔ آصف علی زرداری کو چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 156 الیکٹورل ووٹ ملے، محمود خان اچکزئی نے چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 62 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے 255 ووٹ حاصل کیے، جبکہ محمود خان اچکزئی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے 119 الیکٹورل ووٹ ملے۔ دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر بننے والے آصف علی زرداری پہلی مرتبہ 2008 میں 5 سال کے لیے اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ اس سے قبل وہ 1990 کی دہائی میں وفاقی وزیر اور سینٹ کے رکن بھی رہے۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد زرداری پارٹی کے عملی سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، بالخصوص اس دوران جب بلاول برطانیہ میں تھے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے ایک معروف بلوچ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاکم زرداری سابق بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ 24 مئی 2011 میں اپنی وفات تک حاکم اپنے قبیلے کے سردار بھی رہے۔ ہندوستان میں 2024 کے انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں میں نقب زنی اور سیاستدانوں کی دل بدلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں بھارتی جنتا پارٹی ایک اور سینئر کانگریسی رہنما کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سریش پچوری اپنے کئی حامیوں کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسٹر سریش پچوری نے بھوپال میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر دفتر میں جا کر کانگریس چھوڑنے اور بی جے پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ہندوستان میں بہوجن سماج پارٹی بی جے پی مخالف اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے سنیچر کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان کی جماعت آئندہ عام انتخابات میں اکیلے اپنے بل بوتے پر حصہ لے گی۔ مایاوتی نے اس اعلان سے ان قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر دیا کہ بہوجن سماج پارٹی بی جے پی مخالف اتحاد میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ اتحاد میں بی ایس پی کی شمولیت کے تعلق سے غلط فہمیاں اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے لیے کسی اتحاد میں شامل نہ ہونا اور اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہی ان کی پارٹی کے مفاد میں ہے۔ سویڈن کی ایک تنظیم وی ڈیم نے ہندوستان کو دنیا کے بدترین آمریت پسند ممالک میں سے ایک ملک قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دنیا کی حکومتوں کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والی سویڈن کی ایک تنظیم وی ڈیم نے لیبرل ڈیموکریسی انڈیکس میں ہندوستان کو نائجر اور آئیوری کوسٹ کے درمیان دنیا کے بدترین آمریت پسند ممالک میں سے ایک ملک قرار دیا ہے۔ انڈیکس میں ہندوستان کا نمبر 104 ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ تنظیم نے ہندوستان کو دنیا کے 10 بدترین آمریت پسند ممالک میں شامل کیا ہے۔ مختلف ممالک کی فہرست میں 2018 سے ہندوستان کا نمبر نیچے ہوتا گیا اور 2023 میں ایک بدترین آمریت پسند ملک بن گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وی ڈیم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 179 ممالک کا جائزہ لے گیا گیا تو ہندوستان کو نائجر بہتر اور آئیوری کوسٹ 72 کے درمیان جگہ ملی۔ 179 ممالک کی فہرست میں ہندوستان کا نمبر 104 رہا۔ رپورٹ میں ہندوستان کو حال ہی میں بدترین آمریت پسندوں میں سے ایک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سیاسی میدان وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کو سب سے کم درجے والا مقام حاصل ہے۔ نچلی سطح کے 45 ممالک میں 137ویں نمبر پر۔ جارے سینی فوجیوں کو شہر خان یونس اور حماس کی سرنگوں میں سخت مشکلات و بتدریج شکست کا سامنا ہے۔ سینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی میں لڑ تو رہی ہے لیکن اسے کوئی پیش قدمی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹوں میں اعتراف کیا جا رہا ہے کہ سینی فوج کا گیواتی کمانڈو اور 7th بریگیڈ خان یونس میں سخت جنگ لڑ رہا ہے لیکن اسے کوئی پیش قدمی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ نتن یاہو کی کابینہ سینی قیدیوں کو تابوت میں واپس لینا چاہتی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی ترجیح سینی حکومت کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ اور غزہ کے خلاف فوجی جارحیت رکوانا، دشمن کو پیچھے ڈھکیلنا، فلسطینی عوام کی امداد پہنچانا، پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور غزہ پٹی کی تعمیر نو کرنا ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات میں دشمن حکومت دھوکے اور فریب سے کام لے رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ سینی قیدیوں کے گھر والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیلی حکومت ان کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، انہیں تابوت میں واپس لینا چاہتی ہے۔ یمن کے سینئر رہنما نے خبردار کیا ہے کہ یمنی فوج کے دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یمن کے سینئر رہنما محمد علی الحوثی نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ ہماری مسلح افواج کے بہادر جوان ڈسٹرائر سے پرواز بھرنے اور لینڈ کرتے وقت امریکی جنگی طیاروں کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور ہم امریکہ اس کے اتحادی برطانیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ پرواز کرنے کا فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ یمنی فوج گزشتہ کئی مہینوں سے فلسطینی استقامت اور غزہ کے عوام کی حمایت میں باب المندب اور بحیرہ احمر سے اسرائیل اور اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے کئی بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ سمندری راہداری بنانے سے واشنگٹن کا مقصد غزہ کے موجودہ حقائق سے رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانا ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آوریل بیونٹ نے کہا کہ انسانی امداد ترسیل میں تیزی لانے کے لیے غزہ میں ایک عارضی گودی کی تعمیر کا امریکی منصوبہ غزہ کے حقیقی مسائل سے عالمی رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانا ہے۔ شام کے صوبہ ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اس ملک کی فوج اور اس روسی جنگ کے طیاروں کے حملے میں کم از کم 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ صوبہ ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شام اور روس کے جنگی طیاروں کے یہ مشترکہ حملے حراس الدین اور تحریر الشام نامی دو دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے، جس میں 15 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے متنبہ کیا ہے کہ غزہ کے علاقے رفح پر اسرائیلی فوج کا حملہ صفاکانہ جرائم کا سبب بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی اردو ویب سائٹ پر نشر ہونے والے ایک اہم رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان جیرمی لارنس نے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملوں کے نتیجے میں انسانی صورتحال بدترین ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی تباہ کن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ہفتے میں مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں امن اور رواداری قائم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مشرقی بیت المقدس اور مسجد الاقصی تک رسائی پر پابندیاں عائد کرنے سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ غاصب اسرائیل نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر حماس نے باقی ماندہ صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو اپنی فوجی کاروائیوں کا دائرہ رفع تک بڑھا دے گا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے اسرائیل سے کہا ہے کہ مقبوضہ طاقت کی حیثیت سے وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ذمہ داریاں پوری کرے اور امدادی اداروں کو خوراک اور ادویات ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو شہری آبادی کی ضروری انسانی امداد تک رسائی یقینی بنائے۔ غاصب صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن میں ناکامی کی تلافی کے لیے مغرب کی حمایت سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ میں واقع الکویت اسکوائر پر امداد کے منتظر فلسطینیوں کی صفوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت غزہ میں متعدد بار امداد کے انتظار میں کھڑے فلسطینیوں کی صفوں پر فائرنگ کر چکی ہے۔ غزہ کے مظلوم باشندوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے یہ وحشیانہ حملے اقوام عالم کی خاموشی کے سامنے معمول بن چکے ہیں۔ چند روز قبل بھی صہیونی فوجیوں نے انسان دوستانہ امداد کے حامل ٹرکوں کی طرف جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی تھی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے اسپتال کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا میں دو رہائشی گھروں کو بھی تباہ کر دیا۔ صحافیوں کے مطابق غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا میں رہائشی گھروں پر بمباری کے دوران متعدد فلسطینی بچے زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ پانی اور کھانے کی کمی کی بنا پر مزید 3 بچوں کی شہادت کے ساتھ ہی اشفا میڈیکل کمپلیکس میں مرنے والے بچوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے شمال غرب اردن میں واقع شہر طولکرم پر دھاوا بول دیا اور طولکرم اور نور شمس کیمپوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے بلڈوزروں نے نور شمس کیمپ کی مرکزی شاہراہ کو تباہ کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین کے درجنوں ڈرون طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے روس کے مختلف علاقوں میں یوکرین کے 47 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی فوج کے 41 ڈرون طیاروں کو روستوف میں، 3 ڈرون ویلگارد گراد کو علاقے میں، 2 ڈرون طیارے کو رسک کے علاقے میں اور 1 ڈرون کو بلگورود کے علاقے میں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ روستوف علاقے کے کمانڈر واسلی گلوبوف نے اس سے پہلے بھی یوکرین کے وسیع ڈرون حملوں کو پسپا کرنے کی خبر دی تھی۔ گلوبوف کا کہنا ہے کہ اب تک کسی ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک ایمرجنسی امدادی کارکن زخمی ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. یہ نور ہدایت ہے, ایمان کی پہچان ہے. یہ نور ہدایت ہے, ایمان کی پہچان ہے. یہ حق کا وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے, جو حکم دیا اس نے, ہم نے وہ نبھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ سے کرتے ہیں. سامعین, گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ حدید کی مختصر و آسان تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اب آج کے پروگرام سے ہم سورہ مجادلہ کی تفسیر سے آپ کو روشناس کرائیں گے. یہ سورہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس میں 22 آیتیں ہیں. اس سورے میں زیادہ تر گھریلو مسائل اور سماجی روابط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے, اور اس سورے کا نام اسی سورے کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے, جس میں ایک عورت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ مجادلہ کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی, اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے اظہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں, مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے, اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.
سامعین, اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کے درمیان ایک رسم یہ رائج تھی کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تو اس سے کہتا تھا, تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو. یہ جملہ کہہ کر اسے نامناسب طریقے سے طلاق دے دیتا تھا, اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو اس بات کا باعث بنتا تھا کہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ مشترکہ زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس قسم کی طلاق کو فقہی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آغاز میں مدینہ منورہ کے ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی سے ایسی بات کہی اور تھوڑی دیر بعد اسے اپنی اس بات پر افسوس ہوا۔ اس کی بیوی مسئلے کے حل کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے گفتگو اور بحث کرنے لگی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ خداوند عالم کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا ہے اس وقت تک تم اپنی شوہر پر حرام ہو۔ اس نے مسئلے کے حل کے لیے خداوند عالم کی پناہ مانگی اور خداوند عالم کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیوی کا ماں سے موازنہ کرنا ایک جھوٹی اور غیر مناسب تشبیہ ہے جس کا اظہار باطل مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور خدا ایسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے اس قسم کے طلاق کو حرام قرار دیا ہے اور اسے طلاق کی قسموں میں سے قرار نہیں دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تھے اور ان کے سامنے تھے، اس لیے مرد اور عورتیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے کے کچھ آداب اور رسومات خواتین کے لیے جابرانہ اور ظالمانہ تھے، جن کے حل کے لیے اسلام نے مناسب حل فراہم کیے ہیں۔ خداوند عالم انسانوں کے خاندانی اور سماجی رشتوں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات سے آگاہ ہے اور اسی بنیاد پر اس نے منصفانہ قوانین بنائے ہیں۔ مرد اور عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگا کر یا برے اور نامناسب الفاظ کہہ کر خاندانی تعلقات کو خراب نہ کریں۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔
جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے تاکہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، طلاق زہار کے بارے میں یہ آیتیں فرماتی ہیں، اس جملے تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو کہ کہنے سے میاں بیوی کے درمیان طلاق اور جدائی نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کا طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ لیکن جس شخص نے یہ جملہ اپنی بیوی سے کہا اور واقعی اس کا ایسا ارادہ تھا تو اسے سزا اور جرمانہ ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے اور دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے۔ ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام خرید کر خدا کی راہ میں آزاد کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 دن روزے رکھے، اور اگر جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ ان میں سے کسی بھی ایک حکم پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ سکتا ہے اور اپنی معمول کی زندگی کو دوبارہ جاری رکھ سکتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام نے عورتوں پر ظلم کا باعث بننے والی ناروا روایات کے خلاف مقاومت کی ہے، اور اپنی بیویوں پر اس طرح کے ظلم کرنے والے مردوں کے لیے سزائیں یا جرمانے مقرر کیے ہیں، اور بلا شبہ یہ جرمانے خاندان کی بنیاد کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے معین کیے گئے ہیں۔ بات چیت بھی ایک اہم ذمہ داری کا نام ہے، اور انسان کا دل جو بھی چاہے وہ اپنی بیوی کے لیے غلط و نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ دین اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہر موقع سے استفادہ کیا ہے تاکہ اس رجحان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے۔ جرمانے کے طور پر دی جانے والی چیزوں کا متنوع اور درجہ بندی کا حامل ہونا چاہیے، اور مجرموں کی جسمانی اور مالی حالتوں کے متناسب اور ہم آہنگ ہونا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔
بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے ہیں، اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں جاہلیت کی غیر مناسب سنتوں کی پیروی اور احکام الہی کی نافرمانی کی بنا پر دنیاوی سزا کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اب ان آیتوں میں خداوند عالم کے حدود سے تجاوز کرنے کے آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: خداوند عالم کے احکام و تعلیمات کی مخالفت کفر کی طرف لے جاتی ہے اور دنیا میں برے نتائج کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ خداوند عالم کی واضح آیات کو نظر انداز کرنے کے معنی میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اصل سزا کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، جب پروردگار عالم انہیں ان کے برے اعمال کی یاد دلائے گا جنہیں وہ بھول چکے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور اس کے بعد انہیں خداوند عالم کی طرف سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی تعلیمات اور احکام کی دلیل اور وضاحت کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی رکاوٹ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں برے انجام کا باعث بنے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا مطلب خدا کی مخالفت کرنا ہے، اور خداوند عالم نے اس کے لیے سخت اور ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حشر کے دن مجرم کو سب سے پہلے سمجھایا جائے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا جرم کیا تھا اور اس کی سزا کیا ہے، پھر اس کے بعد اسے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے، یہ راہ در کی ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اس کے طوفین حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طوفین حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے،
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے؟ اور کیا آبا و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے اور بعد میں آنے والے رہ نہیں پاتے؟ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا قلب تمام برائیوں اور رذائل سے پاک و منزہ ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا قلب بھی اس کے جسم کی طرح مریض ہونے لگتا ہے۔ مادی اور ظاہری اسباب جہاں انسان کے جسم کو مریض کر دیتے ہیں، وہی معنوی اور باطنی اسباب انسان کے قلب کو مریض کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر انسان اس کے علاج کی تدبیر نہ کرے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہی قلب خدا کی واضح نشانیوں اور حقائق سے بھی سرپیچی کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ اس کی عظیم قدرت اور وسیع نعمت پر غور و فکر کرتے تو راستے کی طرف واپس آ جاتے اور جہنم کے عذاب سے خوف زدہ ہو جاتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے دل مریض اور آنکھیں کمزور ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق کفر و نفاق اور جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف قرآن سے ہی ممکن ہے۔ امام علیہ السلام کی نظر میں قلبی امراض کی سب سے بہترین دوا پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ یہ تقوی الہی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے اور تمہارے قلوب کے اندھے پن کی بصارت ہے۔ یہ تمہارے جسموں کی بیماری کی شفا کا سامان اور تمہارے سینوں کے فساد کی اصلاح ہے۔ ایک مثالی معاشرے کے افراد ہمیشہ باصلاحیت اور تجربہ کار شخصیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص خطا اور غلطی سے مبرہ نہیں ہے، اس سے ہر وقت خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ خطا اور غلطی سے بچنے کے لیے مشورے کو بہترین مددگار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مشورہ دور اندیشی اور فکری بلندی کی علامت ہے۔ بعض اوقات جب انسان کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس نے اس عمل کے منفی پہلو کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو، لہذا کوئی بھی عاقل کبھی بھی مشورہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک مثالی معاشرے میں اعتدال اور میانہ روی کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ انسان کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور خانگی زندگی کے لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ خداوند متعال بھی اپنی عبادتوں میں اعتدال کو ہی پسند فرماتا ہے، کیونکہ افراط اور تفریط جاہل کی علامت ہے۔ جاہل ہمیشہ افراط اور تفریط کا شکار رہتا ہے، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، مثالی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنا نمونۂ زندگی قرار دے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ان سے تمسک اختیار کریں، اس طرح کے ہر طرح کے افراط اور تفریط سے پرہیز کریں۔ مثالی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جو ہر طرح کے انحراف اور کجی سے محفوظ اور اعتدال و میانہ روی کو اختیار کرے، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میانہ روی اختیار کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بھاولپور سے رانا اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو تاخیر سے خط ارسال کرنے پر معذرت چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی ہیں۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا تو جواب نہیں، ماہ رمضان میں ان پروگراموں میں بہترین نعتیں اور قوالیاں سننے کو ملیں، بہت مزہ آیا۔ ویسے ریڈیو تہران اپنے خصوصی پروگراموں کو خاص انداز میں ترتیب دیتا ہے اور پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ خبروں اور تبصروں کے تو کیا ہی کہنے، تازہ ترین عالمی علاقائی خبریں اور اہم خبر پر تازہ ترین تبصرہ۔ خیر، ریڈیو تہران کا اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سامعین محترم، رانا اقبال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کوفے جا رہے تھے، راستے میں ایک اہل کتاب ذمے ان کا ہم سفر بنا جو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کوفے جاؤں گا۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد دوراہے پر پہنچے تو ذمے نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اسے کوفے نہیں جانا تھا۔ امیر المومنین بھی اس کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑے۔ اس نے تعجب سے کہا، آپ تو کوفے جا رہے تھے، آپ اس راستے پر کیوں چلے آئے جبکہ یہ راہ تو کوفے نہیں جاتی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ راستہ کوفے نہیں جاتا، تم کچھ دیر تک میرے ہم سفر رہے ہو اور ہمیں پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی ہے کہ رفیق سفر کو چند قدم آگے تک پہنچانا چاہیے، اسی لیے میں تمہاری رفاقت کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چل پڑا۔ ذمی نے کہا کہ اسلام نے واقعی اخلاق عالیہ کا حکم دیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر کوفے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ کوفے پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس کے رفیق سفر امیر المومنین ہیں۔ اس نے کفر سے توبہ کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کا شرف حاصل کیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.